ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 334، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 22/8/2003، موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کو کس حکمت عملی سے پھیلایا۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمن، فون نمبر 5533679 راولپنڈی۔
اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ تبلیغ کا فریضہ بڑا ہی مشکل ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے جن بندوں کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ اللہ کے دین کو اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں، وہ افراد اپنے معاشرے کے چنے ہوئے افراد تھے۔ سب سے زیادہ دنیا میں مشکل کام یہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اور ہم نے اسے سب سے آسان سمجھا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ قابلیت والا شخص اللہ نے یہ فریضہ اس کے سر، اس کے کندھوں پر ڈالا، اس کی ذمہ داری بنائی، اور ہم نے یہ فریضہ اتنا آسان سمجھا کہ جو کچھ بھی نہ کر سکے کم از کم وہ یہ تو کرے۔ اللہ کے نبی کو بڑی حکمت سے چلنا پڑتا تھا، قوم کی نبضوں پر ہاتھ رکھنا پڑتا تھا۔ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے، عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس بیت اللہ کو ویسے ہی بناؤں، انہیں بنیادوں پر اس بیت اللہ کو کھڑا کروں جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا کیا تھا۔ لیکن عائشہ، مجھے تیری قوم کا ڈر ہے، نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ اگر میں بیت اللہ کو گرا کر ان بنیادوں پر کھڑا کروں جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام ہی چھوڑ جائے۔ ایک طرف دل میں یہ تمنا کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کھڑا ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف اپنی قوم کا خیال کہ نئی نئی مسلمان ہوئی ہے اس لیے یہ قدم نہ اٹھایا. یہ حکمت کا تقاضا تھا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو کام سامنے آتے، آپ اس کو اختیار کرتے جو آسان ہوتا، امت کے لیے آسانی پیدا کرتے. صحابی ایک آ گیا اللہ کے نبی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، آ کر شکایت کرنے لگا، اللہ کے نبی آپ اللہ تعالی سے مدد کیوں نہیں مانگتے ہو؟ متاع نصر اللہ، ہمارے حالات کس قسم کے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، ہمارے ساتھ مشرکین مکہ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. سارے حالات نبی کے سامنے تھے، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ابھی سے گھبرا گئے ہو، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب ایک آدمی کو اللہ کی توحید کے لیے گڑے میں کھڑا کر کے اس کے سر پر آرا رکھ کر درمیان میں سے چیر دیا جاتا، اس کو ایسے تسلی دی. بعض نوجوان آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دو، ہم بھی ذرا دو دو ہاتھ دکھا دیں ان کو، ہم پر جو یہ ظلم کر رہے ہیں ہم ذرا ان سے بدلہ لے لیں. آپ نے فرمایا نہیں، کفو ایدیکم واقیم الصلاۃ، ابھی یہ وقت نہیں آیا، اگر اللہ کے نبی اجازت دے دیتے تو کیا ہوتا؟ جو جذبات سے بھرے ہوئے نوجوان تھے وہ مشرکین مکہ کے ہاتھوں شہید ہو جاتے، اور یہ کچھ لوگ مشرکین مکہ کے قتل کر دیتے، لیکن اسلام کی جو ترقی تھی وہ رک جاتی. مسلمان اپنی جماعت سے ہاتھ دھو بیٹھتے، سب کے سب شہید کر دیے جاتے، اور جو اسلام آدھی دنیا تک حضرت عمر کے زمانے میں پھیل چکا تھا وہ نہ پھیلتا. صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر ابو جندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور جسم پر ظلم کے نشانات، اللہ کے نبی صلح نامہ اس کے باپ سہیل سے طے کر رہے ہیں. اس کو بھی خبر مل گئی کہ اللہ کے نبی نے یہ بات مان لی ہے میرے باپ کی کہ جو مکے سے آئے مدینے واپس کر دیا جائے، اور جو مدینے سے مکے جائے واپس نہ کیا جائے. اس نے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان اپنے آپ کو زمین پر گرا لیا، اور مسلمانوں سے کہنے لگا مسلمانوں کیا تم مجھے واپس کر دو گے ان مشرکین مکہ کے ہاتھوں میں؟ اور تم دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا کیا ہے. مسلمانوں کے جذبات بھی بھڑک اٹھے کہ اتنا ظلم، باپ بیٹے پر ظلم کر رہا ہے، اتنی زیادتی، اور ایک طرف اللہ کے نبی یہ شرط طے کر رہے ہیں کہ جو مکے سے بھاگ کر آئے اس کو واپس دے دیا جائے گا، اور جو ہمارا آدمی مدینے سے بھاگ کر مکے جائے مشرکین مکہ وہ واپس نہیں کریں گے. اللہ کے نبی یہ کیا ہو رہا ہے؟ غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، ابو بکر کے پاس چلے گئے، ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ سہیل کا بیٹا ابو جندل ہمارا ساتھی،
اس کے جسم پر زخموں کے نشانات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مکے میں اس کے دن و رات کیسے بیت رہے ہیں. کیا ہم ابو جندل کو واپس کر دیں گے؟ اپنے ساتھیوں کو اس لیے واپس کر دیں کہ اس پر جا کر وہ ظلم کا بازار پھر گرم کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دور کی نگاہ تھی. حضرت عمر اس حکمت کو پہچان نہ سکے, جذبات میں آ گئے. آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور مشرقین مکہ نے معاہدے میں باندھ کر واپس بھیج دیا, کوئی عمرہ نہیں, بیت اللہ کا کوئی طواف نہیں, واپس جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جن کے پاس قربانیاں ہیں وہ اپنی قربانیوں کو ذبح کر دیں. ایک صحابی بھی دس سے مس نہ ہوا. وہ صحابہ جو نبی کی بات پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, جب اللہ کے نبی نے کہا قربانیوں کو ذبح کر دو, ایک صحابی بھی ذبح کرنے کے لیے نہ اٹھا. اللہ کے نبی حضرت ام سلمہ کے خیمے میں جا کر کہنے لگے, تم نے دیکھا کہ میرے ساتھیوں نے میرے حکم کو نہیں مانا؟ ام سلمہ کہنے لگی, اللہ کے نبی, وہ تو دل میں یہ نیت لے کر آئے تھے کہ بیت اللہ کو دیکھیں گے, بیت اللہ کا طواف کریں گے, عمرہ کریں گے, صفا و مروہ پر دوڑیں گے. اللہ کے نبی, ان کا خواب چکنا چور ہو گیا, ان کے جذبات ایسے ٹھنڈے پڑ گئے, ان پر تو وہ حالت طاری ہو گئی کہ وہ سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہے. آپ کی بات ان کے کانوں میں پہنچی تو ہے لیکن ان میں قوت ارادی ختم ہو چکی ہے. اللہ کے نبی, آپ جائیے اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کیجئے, پھر دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں. جب صحابہ اپنے آقا کو جانور ذبح کرتا دیکھتے ہیں, انہیں بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اب بیت اللہ جا کر طواف کرنے کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. اٹھتے ہیں, اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, سروں کو مونڈتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دے. لیکن حکمت اور دلائل کا تقاضا یہ تھا کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا, اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حدیبیہ کے مقام پر میں نے تجھے فتح مبین دی. آپ کی نگاہ اس فتح مبین پر تھی لیکن حضرت عمر اور صحابہ اس بات کو نہیں پہچان سکے. حنین کے موقع پر اللہ کے نبی ان نوجوانوں کو جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا بے دریغ مال غنیمت میں سے حصہ دے رہے تھے. اور انصار کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا تھا. انصار کے نوجوان کہنے لگے, خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور مال غنیمت اللہ کے نبی قریشیوں میں بانٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی حکمت کیا تھی کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان میں مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے تاکہ وہ اور مضبوط ہو جائیں؟ اور دوسرے لوگ جو انصاری ہیں وہ چونکہ پرانے مسلمان ہیں اس لیے اگر ان کو مال نہ بھی دیا گیا تو کوئی حرج نہیں. انصاریوں نے آ کر اللہ کے نبی کو انصاریوں کی یہ بات پتہ لگ گئی کہ انصاری ایسے کہہ رہے ہیں. غالباً حضرت سعد سے آپ نے حضرت سعد کو بلایا، سعد میں نے تمہاری طرف سے کچھ باتیں سنی ہیں، کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ حضرت سعد کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی صحیح. کہا سعد تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت سعد کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی اپنی قوم کا ایک فرد ہوں. کہا انصاریوں کو اکٹھا کرو. انصاریوں کو اکٹھا کیا گیا، اللہ کے نبی پہنچے اور انصاریوں سے پوچھنے لگے انصاریوں تم اس تقسیم پر ناراض ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی ناراض ہو. کہا میں نے ان کے دل جیتنے کے لیے ان کو مال دیا ہے تاکہ وہ اسلام کے اور قریب آ جائیں، اور تمہیں اس بات پر اعتراض ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی اعتراض ہے. فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ قریش اپنے گھروں کو لوٹے تو میدان جنگ سے مال لے کر لوٹے، اور جب تم اپنے گھروں کو تم لوٹو مدینے میں تم اپنے نبی کو اپنے ساتھ لے کر لوٹو، کیا تم اس تقسیم پر راضی نہیں ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، ہم راضی ہیں، ان کو مال دے دو اور آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیے. ان کو مال دے کر راضی کر لیا تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائیں، اور انصاریوں کو اپنا ساتھ دے کر راضی کر لیا کہ ان کو مال دے دیا وہ مال لے جائے اور تم اپنے آقا کو اپنے گھروں میں لے جاؤ. حکمت اور دانائی اسی بات کا تقاضا کرتی تھی. بہت سے واقعات ہیں جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا رکھا، تبلیغ کا یہ فریضہ سر انجام دیا، اسلام کی سربلندی، اسلام کو دور دور تک پھیلانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی کی دلیل تھی. آج آپ کا کیا خیال ہے؟ جو مشکلات اللہ کے نبی کو مکے کے زمانے میں آئی، مدینے میں جا کر منافقین کی طرف سے اللہ کے نبی کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کا کیا خیال ہے آج وہ حالات نہیں ہیں؟ آج بالکل ویسے ہی حالات ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. وہ قوم پرست مشرکین مکہ جیسے آج بھی موجود ہیں، اور وہ عبداللہ بن عبی منافق جیسے آج بھی موجود ہیں جو اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اسلام کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام اپنی قوت سے پھیل رہا ہے. چونکہ اسلام میں طاقت ہے، دلائل کی قوت ہے، اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. کوئی دو بار کیا سو بار بھی دوبارہ پیدا ہو کر آ جائے اسلام کا راستہ روک نہیں سکتا. یہ علیحدہ بات ہے، جو اسلام کا ساتھ دے گا اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرمائیں گے، اور جو اس اسلام کو گرانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل اخوار کر دیں گے. کوئی چاند پر تھوکے، تھوک اس کے چہرے پر گرے گا، چاند کا کچھ نہ بگڑے گا. پچھلے دنوں میں میرپور سے ہو کر آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی سن 1999 سے 4 سال کے زائد عرصے سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند. جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ اس نے یہ لکھ دیا کہ اللہ کے نبی اور باقی سارے انبیاء تمام کے تمام بشر تھے. جرم کیا ہے؟ اس نے اپنی کتاب میں لکھا اللہ اکیلا عالم الغیب, کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا اکیلا اللہ مختار کل, کوئی مختار کل نہیں اللہ کے علاوہ. یہ تین چار مسئلے اس نے اپنی کتاب میں لکھے, قرآن کی آیات سے ثابت کیا, نبی کی احادیث سے ثابت کیا. اس جرم میں حکومت نے اس کو پکڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا. پڑھا لکھا انسان, کالج کا پرنسپل جیل کی سلاخوں کے پیچھے ریٹائر ہوتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ آج اسلام کو پھیلانے میں کوئی کم مشکلات ہیں؟ کوئی کم روئے اٹکائے جاتے ہیں؟ جس آدمی کو سال ہر سال گزر جائے جیل کی سلاخوں کے پیچھے, اس کا دل اپنے بیوی بچوں کو ملنے کو نہ کرتا ہوگا, آزاد فضا میں سانس لینے کو نہ کرتا ہوگا, لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اللہ کے دین کے لیے میں یہ سیری کے ایام کاٹ رہا ہوں, اس کا اجر سوال اللہ کے مجھے اور کوئی نہیں دے سکتا. نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا, فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. اے نوح, جا اپنی قوم کی طرف اور اپنی قوم کو ڈرا اس سے قبل کہ ان پر اللہ کا عذاب اترے. اپنی قوم کو جا کے ڈرا دے. نوح علیہ السلام کہنے لگے یا قوم انی لکم نذیر مبین, اے میری قوم, میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون, اللہ کی عبادت کرو, اس سے ڈر جاؤ اور میری پیروی کرو. کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور ایک وقت کے لیے تم کو مہلت دے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون, اور اس حقیقت کو پہچان لو کہ جس کی موت آ جائے پھر ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اجازت نہ ملے گی کہ وہ نیکی کے کام کر لے, صدقہ خیرات کر لے, وصیت کر دے یا کچھ اور کہہ دے. اب نوح علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کی لگا دی. اب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جا کر 950 سال تبلیغ کرتے ہیں, اور تبلیغ کی دو ہی چیزیں, ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت, واطیعون, میری پیروی. یہ دو چیزیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی. اب نوح علیہ السلام اپنے اللہ سے اس کا شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ, میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی دعوت دی, رات کو بھی دعوت دی, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, اے اللہ, میں ان کو جتنی دعوت دیتا رہا میری دعوت سے وہ دور بھاگتے رہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اے اللہ, میں نے جب بھی اپنی قوم کو پکارا, کس لیے؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, اے اللہ, تاکہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے, ان کو معاف کر دے. جعلوا اصابعهم فی آذانهم, اے اللہ, میری پکار, میری دعوت سن کر انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی. مستخشوں سے آبہم اپنے کپڑے جھاڑے اپنے اوپر لے لیے. وہ اصلو اور اپنے باطل نظریات پر جم گئے. مستق پر استق پارا اور اکڑ کر کھڑے ہو گئے. نہیں مانتے کس دعوت کو نہیں مانتے؟ توحید کی دعوت کو نہیں مانتے. کس دعوت کو نہیں مانتے؟ نبی کی پیروی اور اتباع کو نہیں مانتے. نوح علیہ السلام کہنے لگے ثم انی دعوتہم زہارا. اے اللہ میں نے اپنی قوم کو اونچی آواز سے پکار پکار کر پکارا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. اے اللہ میں نے اعلان بھی کیا, میں نے ان کے ہجوم میں کھڑے ہو کر, ان کے میلوں میں کھڑے ہو کر, ان کی مجلسوں میں جا کر سب کے سامنے اعلان بھی کیا اور میں نے ایک ایک کو بھی سمجھایا. آہستہ آہستہ ایک ایک کے گھر جا کر ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کر تاکہ کوئی دوسرا نہ سن سکے, میں نے اس طریقے کو بھی اپنایا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے ان سے کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, تمہارا رب معاف کرنے والا. ساڑھے نو سو سال نوح علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا. ساڑھے نو سو سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ جتنے ایک کشتی میں آ گئے. ساڑھے نو سو سال. ہم تو ایک دن ایک مہینہ یا ایک سال تبلیغ کر کے تھک جاتے ہیں, یہ نہیں مانتا دفع کرو. ہم گھبرا جاتے ہیں کہ لوگ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں, منافق بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, اس لیے دفع کرو, ان کی بات کو چھوڑو, ان سے تعلق توڑو. اور نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو اونچی آواز سے آہستہ ان کی مجلسوں میں ان کے گھروں میں جا کر دین حق کی دعوت دیتے رہے. ساڑھے نو سو سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے جو ایک کشتی میں آ گئے؟ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کافروں کے ساتھ, نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی کافروں کے ساتھ. اور یہ بات آپ کہہ کر دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو مسلمان نہ کر سکے, نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو مسلمان نہ کر سکے, ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مسلمان نہ کر سکے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو مسلمان نہ کر سکے. آپ یہ کہہ کر دیکھیں آپ کے خلاف توحید رسالت کا مقدمہ درج ہو جائے گا. اللہ کے نبی بے بس تھے, نوح علیہ السلام بے بس تھے, لوط علیہ السلام بے بس تھے کہ ان کی بیوی جہنم میں گئی, ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں گیا, بے بس تھے. اگر وہ بے بس تھے تو توحید رسالت کا منظر ہے تیرے خلاف مقدمہ. آج اللہ کی توحید کو پھیلانا آسان نہیں. جو اللہ کی توحید کو پھیلاتا ہے ہر طرف سے مشکلات اس پر ٹوٹتی ہے, حکومت کی طرف سے, قبر پرستوں کی طرف سے, منافقوں کی طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف سے جن کے دل ٹوٹ چکے. وہ بھی گھبرا کر کہتے ہیں اپنے رب کو پکارو, متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی, ہمارے حالات کب سدھریں گے, اسلام کے راستے میں سے احائل مشکلات کب دور ہوگی. اپنے رب کو پکار کر اس سے مدد مانگو اور نصرت مانگو. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ان بگڑے ہوئے حالات میں پھر بھی توحید کے علم کو تھام کر بلند کرتے ہیں, نہ حکومت سے ڈرتے ہیں, نہ ایجنسیوں کا کوئی ڈر ہے, نہ مشرکین کا کوئی ڈر ہے,
نہ قبر پرستوں اور بدعتیوں کا کوئی ڈر ہے، نہ منافقوں کا کوئی ڈر ہے، اس تمام ڈروں کو اپنے دل سے نکال کر اللہ کے توحید کو بلند کر کے کہتے ہیں یا ایھا الناس قل لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔
لوگوں ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرو، تفلحوا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ وتملک العرب والعجم، اور اللہ دنیا کی بادشاہت بھی تم کو عطا کرے گا۔ اپنے آپ کو تیار کرو، کس لیے؟ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا کس لیے؟ ہماری محنت اور ہماری کوشش کس لیے؟ اللہ کے گھروں کی تعمیر کس لیے؟ نبی کی رسالت کا دعویٰ کس لیے؟ اللہ کے نبی کی سنت کا بول بالا کس لیے؟ اگر دل میں کہیں کسی گوشے میں یہ بات پنہا ہے کہ یہ سب کچھ اپنی لیڈری، اپنی علمیت، اپنی قابلیت کے لیے، تو اس جیسا ریاکار سیدھا جہنم میں۔ مرتا ہوں تیری توحید کے لیے، مرتا ہوں تیری توحید کے لیے، جیتا ہوں تو تیرے نبی کی سنت کے لیے، موت آئے تو تیرے نبی کی سنت کے لیے، تیری توحید کے لیے لڑتے ہوئے اللہ میری روح کو قبض کر لیا جائے، اور تیرے دربار میں فرشتہ اس بات کی گواہی دے کہ دنیا میں رہتا تھا تو تیری توحید کے لیے لڑتا تھا، تیرے نبی کی سنت کے لیے لڑتا تھا۔ گھر میں لڑائی تو کس لیے؟ بیوی سے جھگڑا تو کس لیے؟ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ تو کس لیے؟ برادری سے محاسنت تو کس لیے؟ معاشرے والوں سے آپس میں دشمنی تو کس لیے؟ اللہ تیری توحید کے لیے، تیرے نبی کی سنت کے لیے۔ دل کھلتا ہے کس کو دیکھ کر؟ لوگوں کو اپنی پیشانی غیر اللہ کے در پر جھکاتے دیکھ کر دل کھلتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر جب وہ نبی کی سنت کو چھوڑ کر بدعات کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، دل کھلتا ہے۔ اسلام کو گرتے ہوئے دیکھ کر دل کھلتا ہے، رب کی توحید کو مٹتے ہوئے دیکھ کر دل کھلتا ہے، نبی کے باغ کو اجڑتا دیکھ کر کہ اللہ یہ وقت بھی عام پہنچا جیسا کہ تیرے نبی نے بتلایا تھا کہ قیامت کا قرب ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ عرب قبیلے میں سے ایک قبیلہ فلا بتوں کے ارد ان کی عورتیں طواف کریں گی اور اللہ کے ساتھ اس کو شریک کریں گی۔ یہ شرک ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی سنا۔ آج قبروں پر کیا کچھ نہیں ہوتا، رب کی توحید کو قبروں پر کیسے ذلیل کیا جاتا ہے، اللہ سے مانگنے والے قبروں پر اپنے ہاتھ کو کیسے بلند کرتے ہیں، ان قبر والوں کو جو مر چکے ہیں ان سے کیسے فریادیں کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ یہ ساری صفات تیری تھی، تیری ان صفات میں کوئی شریک نہ تھا، لیسا کمثلہ شیء، تیری مثل کوئی نہیں، جو صرف تیری ہے، تیری اس صفت میں کوئی شریک نہیں، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ توحید ہے۔ نبی کی رسالت کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہمارے آقا، ہمارے رہنما، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے پیر، ہمارے امام، ہمارے بزرگ، اور جو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لے، کسی اور کو مقتدا مانے، کسی اور کو پیشوا اور امام مانے، اس جیسا بدبخت بھی کائنات میں کوئی نہیں۔ لوگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اپنے آپ کو تیار کرو ان حالات کے لیے جو حالات ان حالات سے بھی بگڑ جائیں گے، جب اللہ کا نام لینا جرم ہو جائے گا، جب توحید کا اقرار کرنا جرم کہلائے گا، اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے جذبوں کو ہرا بھرا رکھو، اپنے آپ کو تنانا رکھو، اپنے عقیدے کو درست رکھو، تاکہ اللہ کی توحید کے لیے ہمیں جن سے بھی لڑنا پڑے، نبی کی سنت کے لیے ہمیں جن سے بھی مقابلہ کرنا پڑے، ہمارے جذبات اللہ کی توحید کے لیے جوان ہوں اور اسلام کے راستے میں حائل مشکلات کو ہم دور کرتے ہوئے، اللہ کے توحید کے علم کو بلند کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں اپنی جان اللہ کے فرشتوں کے سپرد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی جنت میں ہمیں داخل کر لے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اپنے عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ دے دے، اپنے نبی کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر سے پانی نصیب فرما دے، اپنے نبی کے ساتھیوں میں شامل کر کے ان سبوں میں شامل کر لے کہ جو صفے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے افراد کی تیار کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بعض ساتھی یہ رکے بھیجتے ہیں، ہمارے یہاں سینسر بورڈ بیٹھا ہوا ہے جو سارے رکے میرے پاس پہنچنے نہیں دیتے، ان کا یہ خیال ہے کہ بعض لوگ شرارت کرتے ہیں اور ایسے سوالات لکھتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے، ہو سکتا ہے ان کا یہ نظریہ صحیح ہو، جس آدمی کا سوال مجھ تک نہ پہنچے اور وہ سوال پوچھنا بھی چاہتا ہو تو نماز کے بعد تشریف لے آئے، انشاءاللہ اس کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا، چاہے اس کے اندر وہ دل میں شرارت رکھتا ہو یا اسلام سمجھنے کے لیے وہ سوال پوچھنا چاہتا ہو۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے، بچوں کی والدہ نے کہ بچوں نے امتحانات دیے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ ان کی والدہ سے بھی یہ درخواست ہے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کے امتحانات جو سکول اور کالج کے امتحانات ہیں اس کے لیے دعا کرواتی ہے، اس والدہ سے بھی یہ درخواست ہے کہ ان کو دین کا علم بھی سکھائے اور اس کے لیے بھی دعا کروائے کہ اس کے بچے عالم دین بنے اور منبر رسول پر چڑھ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کریں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ آج بعد از نماز مغرب مسجد القدوس میں توحید و سنت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، آپ اس کانفرنس میں خود بھی شریک ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں تاکہ وہ اللہ کی توحید کو سنیں اور ان کا عقیدہ درست ہو۔ مسجد القدوس کے مدرسے کے لیے تعاون کی اپیل کی بھی درخواست کی گئی ہے، ہر آدمی مرد عورت چھوٹا بڑا اس کار خیر میں حصہ لے تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو، توحید و سنت پھیلے، شرک اور بدعات مٹے۔ سوال یہ ہے کیا بینک سے قسطوں پر گاڑی حاصل کرنا اسلام کے مطابق حرام ہے یا حلال، اور اگر گاڑی حاصل کر کے بیچ دی جائے اس پیسے سے کاروبار کیا جائے تو یہ کیا یہ درست ہے؟ قسطوں پر جو گاڑی دی جاتی ہے اگر اس میں بینک انوالو ہے اور وہ سود لیتا ہے اور بتا کر لیتا ہے تو ایسے بینک سے گاڑی لینا جائز نہیں، لیکن ایسا ڈیلر جو آپ کو گاڑی دیتا ہے مارکیٹ ریٹ سے چاہے وہ زیادہ پیسے لے، اگر اس میں سود انوالو نہیں، وہ قسطیں مقرر کرتا ہے اور وہ یہ نہیں کرتا کہ قسط لیٹ ہونے پر اس پر سود حاصل کیا جائے، تو ایسی صورت میں اس ڈیلر سے گاڑی لینا جائز۔ قرآن پاک قیمت لے کر پڑھانا کیسا ہے؟ قرآن پاک پر اجرت لی جا سکتی ہے، اگر کوئی کسی کو پڑھانا چاہے تو اس پر اجرت لینا اس کے لیے جائز ہے۔ میرے گھر میں 8 افراد ہیں، میں انہیں نماز کے لیے کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم نے نماز اپنے لیے پڑھنی نہ کہ تمہارے لیے۔ میرے والد کہتے ہیں کہ تم انہیں ایک بار کہہ دیا کرو، نماز پڑھنے پر ضد نہ کیا کرو کیونکہ اب یہ بالغ ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا مجھے ان کو نماز پڑھانے کے لیے اصرار کرنا چاہیے یا ایک بار کہہ کر چپ ہو جانا چاہیے چاہے وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، جبکہ مجھے ان کے نماز نہ پڑھنے پر غم ہے، مجھے کیا حکمت اپنانی چاہیے؟ آپ ان پر سختی کریں، اگر وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ سے لے کر کھاتے ہیں، آپ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ سے لے کر پہنتے ہیں، آپ ان پر سختی کریں جتنی سختی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے ان کو اپنے گھر سے نکال دیں۔ ایک مسلمان کا بے نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بے نماز کتے کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی دیا گزرا، اور ایک مسلمان باپ کا اپنی اس اولاد سے جو بے نماز ہو گئی ہے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ شوہر کا جو نمازی ہے اور بیوی اس کی بے نماز ہے اس سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کو اپنے گھروں سے نکال دے اپنی اولاد کو، اور اگر اولاد زبردست ہے اس گھر سے خود نکل جائے، ان سے لا تعلق ہو جائے، قطع تعلق کر لے، اپنا علیحدہ گھر لے لے، کرائے پہ گھر لے کر رہنا پڑے وہاں رہ لے، ان بے نمازوں کے ساتھ بالکل نہ رہے اگر وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دفعہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے کہ مان نہ مان میں ایک دفعہ کہہ کے اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، نہیں، باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 سال کے اگر ہو جائے اور نماز نہ پڑھے ان کو مارو، اور اگر کوئی اتنا بڑا ہو جائے کہ آپ اس کو مار بھی نہ سکیں کہ وہ آپ کے آگے ہاتھ اٹھائے تو ان کو اپنے گھر سے نکال دے، اگر وہ نہیں نکلتا خود نکل جائے، اپنی دنیا علیحدہ بسا لے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔